الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے چوتھے رکوع کا ہم نے پچھلی دفعہ آغاز کیا تھا تسلسل سے ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ہم ایک طویل مکی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں مکی جنت سے گزر رہے ہیں اور یہ سورہ یونس سے سورہ المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں ہیں کہ جو ہمارے مطالعے میں رہیں گی جس میں یہ سورہ یونس ہے اور اس میں توحید کے دلائل ہیں کہ جو مضامین کے طور پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں تذکیر کے پہلو ہیں تذکیر بے اعلیٰ الا اللہ اپنی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں اور قریش مکہ کا طرز عمل ہے ان کی ضد ہٹ دھرمی انانیت ہے کہ جو بطور عبرت ہمارے سامنے وہ رکھی جا رہی ہے جو آیتیں چوتھے رکوع کی ابتدا کی تھیں جو پچھلی نشست میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ 6 سرچنگ کوشچنز ہیں کہ جو بالخصوص کفار مکہ سے اور بالعموم پوری انسانیت سے وہ کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اور اس کا جو بھی اختیار ہے اس پر یہ دلائل تھے اور یہ سوالات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کی دعوت دی تھی کہ نبی ان سے پوچھئے کہ بھلا بتاؤ کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے کون ہے کہ جو تمہاری سماعت اور بصارت پر اختیار رکھتا ہے کون ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے جو ہے وہ نکالنے والا ہے کون ہے کہ جو تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے کون ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے کون ہے کہ جو بالکل ابتدا سے چیزوں کو بنانے والا ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے تو یہ 6 سوالات تھے کہ جو کفار مکہ سے کیے گئے تھے اور بہرحال یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کبھی بھی کسی مشرک نے اپنے 360 بتوں میں سے یہ اشارہ نہیں کیا یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سارے کام وہ ہمارے یہ بت لات منادوزا کرنے والے تو بہرحال یہ دلیل تھی اور ان سے بار بار یہ کہا گیا کہ کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو کہاں سے بہکے جا رہے ہو اور غور کرو یہ صرف تمہاری ضد ہے انانیت ہے تو بہرحال یہ ایک عبرت کے طور پر ہمارے لیے بھی اس میں سمان ہے کہ انسان اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کے سامنے حقائق بالکل دو چار کی طرح واضح بھی ہوتے ہیں حق بالکل ثابت بھی ہو جاتا لیکن رکاوٹ کیا بنتی ہے اس کی ضد بنتی ہے اس کی انانیت بنتی ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بنتا اللہ تعالی ہمیں اپنی حیثیت پہچانتے ہوئے اور جو ایک عارضی اختیار اس دنیا میں بطور امتحان اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس عارضی اختیار کو اللہ کے کل اختیار میں ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے ہم جو بقیہ اس رکوع کی آیات رہ گئی ہیں آیت نمبر 37 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے کہ جو کفار مکہ کی طرف سے قرآن کے حوالے سے وہ کیا جا رہا تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں عرب کی سرزمین پر اہل عرب کو قرآن پہنچا رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے آگاہ کر رہے ہیں اور وہ جھٹلانے کی روش پر اڑے ہوئے ہیں، اور اعتراضات مختلف آ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی سے لکھوا کے لے آتے ہیں، ڈکٹیٹ کراتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کے کسی اور شخص کا یہ کلام ہے، اور یہ ہے کہ اس سے املا کرا کے اور ہمارے سامنے روح جھاڑتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کلام پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہی نہیں، کسی شخص کے پاس سے یہ لکھوا کے لاتے ہیں، یا کبھی دلائل سے ضد ہو کے پھر دوسرا بیتکا ایک اعتراض کرتے کہ نہیں یہ لگتا ہے کہ خود ہی محمد نے گھڑ لیا اس قرآن، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو برحال یہ ہے کہ ان اعتراضات کا جواب ہے کہ جو ان آیات میں دیا جا رہا، فرمایا کہ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا تو نہیں کہ ان یفترا من دون اللہ، کہ اس کو اللہ کے سوا یا اللہ کے سوا کوئی بنا دے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، واضح ہو گئے بات بالکل دو اور دو چار کی طرح. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ انسان کے کلام میں تو بہت سارے نقائص ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں. کبھی آپ غور کریں کہ کوئی بھی انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی انسان کوئی اپنی تحریر لکھتا ہے یا کوئی کتاب لانچ کرتا ہے تو وہ ایک دم سے مارکیٹ میں نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ پہلے اپنے سے جو با علم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ بھیجتا ہے، ان سے ایک ٹیسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اتھنٹیسٹی ہے، اور پر مہر شرط ہے کہ جو کہ وہ بڑے علماء وہ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی کا معاملہ یا کوتاہی کا معاملہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر تصحیحات ہوتی ہیں، اور پھر وہ صحیح ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انسان ہمیں نہیں ملے گا کہ جو اس دعوے کے ساتھ اپنا کلام پیش کرے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور بالکل یہ ہر حرف جو ہے وہ اس میں بالکل ٹھیک ہے اور الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. تو کبھی بھی انسانی تاریخ میں آپ دیکھیں کوئی انسان نے اس طرح سے دعویٰ نہیں کیا. واحد یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جس کے لیے جو اللہ ہے وہ اس دعوے کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہے کہ لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں. برحال یہ ہے کہ منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ ایک معجزہ بھی ہے. لہذا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کو بنا لیا گیا ہے اللہ کے سوا، لہذا قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی بنا سکے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہیں یا ان سے قبل ہے، قرآن سے قبل جو بھی کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ان کی تصدیق کرنے والا. مطلب کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی انسان کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، ہدایت کا تسلسل پہلے ہی آدمی سے، انسان سے اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا تھا، کبھی بھی انسان ہدایت کے بغیر نہیں رہا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. لہذا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور وہ پہلے نبی بھی، ہدایت کا سلسلہ پہلے انسان سے وہ شروع ہو گیا انسانی تاریخ. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ اصولی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو کہ اس کا مالک اللہ ہے تو وہ اصولی طور پر ڈے ون ڈیسائیڈ کر دی، اور وہ اصولی باتیں تمام مصحف میں، مصاحف میں، اور جو اللہ کی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی اپنے اپنے وقت میں اپنے بندوں کے لیے، تو وہ اصولی باتیں سیم چلی آ رہی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آپ پر فائنل ایڈیشن قرآن مجید کا بھی نزول ہو گیا. تو آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ایک بات اللہ نے ڈیسائیڈ کر دی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہیں ہوگی اس زمین پر مگر صرف وہ کس کی ہوگی، وہ اللہ کی ہوگی، یعنی غلامی اس کی محبت کے ساتھ، یہی عبادت کا مفہوم ہے، تو وہ ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. تو یہ اصولی باتیں ہیں کہ جو ڈے ون سے وہ چلی آ رہی. اور یہ ہے کہ پھر کیونکہ قرآن مجید سے پہلے جو بھی کتابیں ہیں وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، عبوری دور کے لیے تھیں، جس طرح سے بعض دنیاوی اعتبار سے بھی ہم انسٹیٹیوشنز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عبوری دور کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ احکامات ہیں کہ جو کہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اور جو بھی مینجمنٹ ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف چند اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہم یہ ایک حکم جاری کر رہے ہیں, آگے اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے کیونکہ آگے حالات تبدیل ہو جائیں گے, لوگ تبدیل ہو جائیں گے, اس لحاظ سے پھر ہمیں کچھ اپنے احکامات کو تبدیل کرنا ہوگا اور نئے احکامات دینے ہوں گے. تو بالکل اسی طرح سے قرآن مجید یہ فائنل ایڈیشن ہے, اور یہ اللہ کو ڈے ون سے پتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کے لیے یہ فائنل ایڈیشن کب نازل کرنا. اس سے پہلے جتنے بھی ایڈیشنز آئے ہدایت کے وہ کیونکہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھے, عبوری دور کے لیے تھے, لہٰذا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ نہیں لیا. تحریفات ہیں کہ جو کہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور دیگر کتابوں میں, مصائف میں وہ ہوئیں, لیکن جیسے ہی فائنل ایڈیشن آیا ہے قرآن حکیم کی صورت میں تو اللہ نے ذمہ بھی لے لیا حفاظت کا. سورہ ہجر میں وہ الفاظ بھی ہم پڑھتے ہیں, انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون, بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں قرآن کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا جیسے ہی فائنل ایڈیشن آ گیا, انسان اپنے انٹلیکچوئل ایولیوشن اور سوشل ایولیوشن میں اپنی پیک کو پہنچ گیا, ذہنی ارتقا بھی اور معاشرتی ارتقا بھی, تو پھر یہ ہے کہ وہ فائنل ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی, اس کی حفاظت حرفاً لفظاً معنن, یہ بات ذہن میں رکھیں, قرآن مجید کی جو حفاظت ہے حرفاً ہے, لفظاً ہے, معنن ہے, اس میں کسی شوشے کا کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. انسان جو پچھلی کتابیں تھیں ان کے جو بھی ماننے والے تھے انہوں نے انحصار کیا کتاب کی حفاظت کے حوالے سے, یعنی لکھت یعنی کتابوں کی صورت, وہ کتابی شکل میں محفوظ رہ نہیں سکتی کیونکہ دور گزرتا ہے تو وہ کتابیں اور مصاحف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی حرفاً معنی لفظاً اس لیے کوئی تحریف نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ کتنے ہی لاکھوں کروڑوں حفاظ کی سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. آپ کتاب میں سے الفاظ کو مٹا سکتے ہیں, کتابوں کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے سینوں سے, حفاظ کی سینوں سے یہ قرآن نکل نہیں سکتا. یہ ہے قرآن کا ایک بہت بڑا اعزاز. اور بہرحال یہ ہے کہ عرب کا حافظہ تو ہمیں پتہ ہے, اس میں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات حفظ کراتے تھے, صحابہ کرام حفظ بھی کرتے تھے. ہاں کتابت کا بھی سلسلہ ہے, اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ واحد انسانی تاریخ میں ایسا کلام ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور آگے چیلنج بھی ہے قرآن کا کہ جو کہ ابھی آ رہا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. پوری انسانیت کو یہ چیلنج کہ اس قرآن کی مثل تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. تو بہرحال یہ قرآن کے اعزاز ہیں, اور یہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اپنی پچھلی کتابوں کی. اچھا, ہمیشہ سے یہ اعتراض کیا گیا کہ بھئی جب قرآن پچھلی ہی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تو پھر نیا کلام نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تورات اور انجیل ہی کافی تھی, پھر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یہ ہے کہ منزل من اللہ نہ ہونے کے اعتبار سے پھر کئی کئی کتابیں بھی اغیار کی طرف سے لکھی گئیں اور دلائل ہیں کہ جو کہ اسی باطل بنیاد پر جو ہے وہ اپنے خیالی گھوڑے ہیں کہ جو کہ دوڑائے گئے. تو پھر اگر تو تورات اور انجیل ہی کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن آیا ہے تو اب قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو پھر تو یہ ہے کہ انجیل کی بھی ضرورت نہیں تھی, تورات کافی تھی, تو انجیل کا بھی انکار کیا جائے. پھر یہ ہے کہ تورات سے پہلے بھی مصائب ہیں کہ جو کہ آئے ہیں, تو پھر تورات اور انجیل کی بھی ضرورت نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی بالکل ایک بیجا ایک اعتراض ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. اصولی بات ہے کہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے ہی اپنے مختلف ادوار میں بندوں کو بھیجا ہے, ادوار تبدیل ہوتے رہتے ہیں, حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تو احکامات بھی اللہ کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور جب فائنل ایڈیشن آ گیا تو پچھلے سارے احکامات کو نلیفائی کر دیا گیا, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا گیا. اب فائنل ایڈیشن ہے اور اسی پر جو ہے وہ پوری انسانیت جو بھی موجود ہے اسے اب اس پر عمل کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. تو بہرحال یہ فلسفہ ذہن میں رہے گا تو پھر وہ سارے مسائل ہیں اور اعتراضات ہیں کہ جو کہ رفع ہو جاتے ہیں. تو یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے ان کتابوں کی کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے سے, قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں اس کی, وہ تفصیل الکتاب, اور اس میں کتاب کی تفصیل بھی ہے. یہاں کتاب کے جو معنی لیے گئے وہ احکامات, یعنی کتاب کا لفظ قرآن کے لیے بھی آتا ہے اور قرآن کے احکامات کے لیے بھی آتا ہے. تو لہٰذا اس میں احکامات کی تفصیل بھی ہے, اور اس کی واضح مثال آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو ترتیب نزولی ہے, یعنی جو سیکوینس آف ریسائٹی یعنی سیکوینس آف ڈیسنٹ ہے, ترتیب نزولی, اس کے اعتبار سے جو اول اول جو صورتیں ہیں وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر نازل ہوئیں؟ کیونکہ آپ کا ابتدائی دور کون سا تھا، مکی یا مدنی؟ مکی دور تھا نا، تو لہٰذا مکی صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن ترتیب مصحف میں وہ مکی صورتیں وہ بالکل کہاں پر ہیں، وہ آخر میں. تو ایک تو سیکوینس آف ریسائٹیشن ہے، ایک سیکوینس آف ڈیسنٹ ہے. تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن ہیں بڑی پروفاؤنڈ، بڑی کمپریہنسو ہیں. سورہ اثر ہے اور دیگر مکی قرآن، بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن بڑی جامع. تو ابتدا میں یہ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہو رہا تھا مکی قرآن، لیکن جیسے ہی مدنی دور آتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پھر انہی احکامات کی تفصیلات آپ کو طویل طویل صورتوں میں نظر آتی. سب سے طویل صورت کون ہے، طویل ترین صورت کون سی ہے قرآن مجید؟ بالکل دوسری صورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، 286 آیات، 40 رکوں پر مشتمل. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح پھر سورہ آل عمران ہے، تو پھر سورہ نساء ہے، تو پھر سورہ مائدہ ہے. تو اس طرح سے یہ طویل مدنی قرآن، انہیں احکامات کی تفصیلات. تو فرمایا جا رہا ہے وہ تفصیل الکتاب، یہ احکامات کی تفصیل بھی اس میں ہے. لا ریب فی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور یہ انسانی تاریخ میں واحد اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو اپنے کلام کو اس دعوے کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، لا ریب فیہ من رب العالمین سے ملا کے کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کس کس کی طرف سے، من رب العالمین، تمام جہان و جہان والوں کے رب اور مالک یعنی اللہ کی طرف سے. تو یہ منزل من اللہ ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنا عمدہ کلام جو ہر ہر لحاظ سے جو ہے وہ یعنی دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ رب کا جو ہے وہ کلام ہے، وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کی کچھ مثالیں میں آگے انشاءاللہ دیتا ہوں. اگلا اعتراض جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے باندھا، ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو خود ہی گڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا. معاذ اللہ، سم معاذ. اچھا تو یہ اگر تمہاری کوئی حجت ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گڑ لیتے ہیں، ایک تو پہلا اعتراض کیا تھا، اس کا جواب پہلے آ گیا کہ بھئی کہیں سے ڈکٹیٹ کرا کے لے آتے ہیں. تو بڑی کامن سینس سی بات ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کہاں سے ڈکٹیٹ کرا کر لا رہے ہیں، تو تم اس شخص کو پکڑ کیوں نہیں لیتے جاتے، اس کو پکڑ کے اور اس کو کہیں قید کر دو جس سے ڈکٹیٹ کرا کے لے جا رہے ہیں. تو لہٰذا بے تکے اعتراضات تھے، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اب دوسرا اعتراض یہ کہ بھئی یہ تو لگتا ہے خود ہی بنا کے لے آتے. تو بھائی اعتراض کی کوئی بنیاد ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے؟ یعنی کوئی ایسے نئے شخص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم سے تمہارے عرب کی زمین پر آ گئے کہیں باہر سے، اور یہ کہ ایسا کلام جو ہے وہ پیش کرنے لگے؟ تو بات کچھ سمجھ میں آتی تھی. یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جو 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزار چکے، اور یہ ہے کہ تم نے خود ان کو الصادق العالمین کے سرٹیفکیٹ دے چکے. کبھی تم نے نہیں کہا کہ کوئی جھوٹ بولا ہو، اللہ کے رسول نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ امانت میں خیانت کی، الصادق العالمین کے سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے، اور اب یہ کلام پیش کر رہے ہیں کہ جو منزل من اللہ ہے، اور اس پر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے جو ہے وہ بنا کے لے آئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے. تو اچھا، اگر یہ دلیل تمہاری ہے تو پھر تم بھی تو عربی ہو. اگر یہ عربی زبان میں یہ کلام خود اللہ کے رسول جو خود عربی ہیں اگر وہ بنا کے لا سکتے ہیں، بھائی تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو عربی زبان جاننے والے ہو، بولنے والے ہو، پھر فصاحت اور بلاغت کے بڑے بڑے شاہکار تمہارے درمیان موجود ہیں، بڑے بڑے فصحا اور بلغا ان عرب کے درمیان بڑے بڑے شعرا جو ہے وہ موجود ہیں، تو بھائی تم اس قابل کیوں نہیں ہو، تم بھی بنا کے لے آؤ. فرمایا جا رہا ہے کہ قل اے نبی، ان سے فرمائیے، فاتو بصورت مثل، تو پھر تم بھی تو لے آؤ نا، ایک قرآن کی مثل ہی لے آؤ. چلو اس قرآن کی ایک سورت کی مثل لے. اب دیکھیں یہاں سورت کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 آپ جا کے دیکھیں، وہاں پر بھی یہی چیلنج ہے کہ جو اللہ نے پوری انسانیت کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور قرآن کے نزول سے لے کر اور آج تک انسانیت اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکے، اس کو پورا نہیں کر سکے. اور یہ واقعتاً دلیل ہے منزل من اللہ ہونے کی. قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان اس قرآن تو کیا اس سورت اس قرآن کی ایک سورت کے مثل نہیں بنا سکتا. اب آپ سوچیں قرآن مجید کی سب سے کم ترین سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، اور اسی طرح یعنی تین ہی صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جو تین آیتوں یعنی سب سے کم ترین صورت تین آیات پر مشتمل ہے قرآن مجید تین آیات اور یہ تین ہی صورتیں ہیں قرآن مجید کی اثر نثر کوثر سورہ اثر سورہ نثر سورہ کوثر تین ہی آیات پر مشتمل تو بھائی سورہ کوثر سورہ اثر سورہ نثر تین ہی آیات پر مبنی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو اچھا قرآن مجید نے اس چیلنج کو آہستہ آہستہ کم کیا پہلے کہا گیا کہ اچھا اس قرآن کے مثل لے آؤ اگر تمہیں کوئی شک ہے اچھا نہیں چلو دس صورتیں بنا کے دیکھا کہ دکھا دو اس قرآن کی مثل اچھا دس بھی نہیں بنا سکتے تو ایک ہی صورت بنا کے دکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں دیکھیں انداز کیا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں تو کوئی شک نہیں تمہارے عقل میں کوئی فتور ہے تمہاری عقل کی کوئی کٹ حجتی ہے کہ تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ جو کلام ہم اپنے بندے اللہ کے رسول پر نازل کر رہے ہیں تو فاتو بھی صورت میں مثلی تو اس تم قرآن کی ایک صورت کی مثل بنا کے دکھا اور یہ تم کام اکیلے نہ کرو ودعو شہداءکم من دون اللہ تمام اپنے مددگاروں کو جمع کر لو بلا لو اس کام پر سب مل جاؤ اکیلے تو ممکن ہی نہیں ہے تمام اگر تم چاہو تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے سب مل کر یہ کام کر لو اگر کر سکتے ایک قرآن کی صورت کی مثل اور دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ کر نہ سکے ایک قرآن کی صورت کی مثل بھی نہ بنا سکے وَلَن تَفْعَلُوا ایسا کیٹیگوریکل انداز ہے اور تم یہ ہرگز نہ کر سکو تمہاری حیثیت کیا ہے تم ہو کیا اللہ تمہارا بنانے والا اللہ تمہارے اندر صلاحیتیں رکھنے والا اسے نہیں پتا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے تو ولن تفر تم ہرگز یہ کر نہیں سکتے ایک قرآن کی ایک صورت کی مثل بھی نہیں بنا سکتے تو قل فاتوا بصورت مثل نبی ان سے فرمائیے کہ پھر تم بھی بنا لو نا تم بھی عربی جانتے ہو فصاحت و بلاغت میں تم کہاں پہنچے ہوئے ہو ودعوا من استطعتم من دون اللہ اور تم بلا لو یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی اسباب ہیں جو بھی مددگار ہیں اپنے تم جمع کر لو ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم اب اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی فرمایا کہ بلکہ انہوں نے تکذیب کی باسبب اس کے کہ ان کے علم میں جس کا احاطہ نہیں کیا یعنی ان تمام چیزوں کی انہوں نے تکذیب کر دی جھٹلا دیا کہ جن کا یعنی ان کا جو علم ہے اس کی رسائی اس چیز تک اگر نہیں ہوئی اور ان کے علم میں اس چیز کا جس چیز کا احاطہ نہیں کیا اس چیز کا انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا تکذیب کر دیا تو لہذا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جھٹلانے کے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں نا ایک خارجی پہلو ہو سکتا ہے ایک باطنی پہلو ہو سکتا ہے تو لہذا اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈکٹیٹ کرا کے لے آتے ہیں تو آج تک ثابت ہی نہیں کر سکے یہ خارجی پہلو بھائی ثابت کر دو تم کون ہے کہ جس سے ڈکٹیٹ کراتے ہیں پکڑ کے لے آؤ یا یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ خود سے بنا کے لے آئے ہیں تو یہ دعویٰ بھی تو ہے تمہارا درست نہیں اس کو بھی جو ہے وہ ثابت کر دو اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی یعنی باطنی پہلو ہو سکتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے یہ باطنی پہلو تکذیب کا ہو سکتا ہے لیکن تم جانتے ہو کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے کلام اور جو بات وہ کر رہا ہے مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں وہ ایز اٹ از وہ خبریں کیا ہو جاتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں روم کی فتح اہل ایمان کی فتح کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں سورہ روم میں بالکل ابتدا میں اور پھر اس کائنات نے دیکھا کہ وہ فتح یاب ہوئے جن کی فتح یابی کہیں امکان ہی نہیں تھا حاشیہ خیال میں نہیں تھا تو کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کا یہ بھی کلام ہے وہ اپنے دعووں کو پورا کرتا ہوا چلا رہا بھائی قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آیت انفس بھی دکھائیں گے آیت آفاق بھی دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ حق پر مبنی لہذا سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 14 سال پہلے آج سائنس جسے ڈسکور کر رہی ہے وہ 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ اشارے قرآن میں کر دی آج سائنس کہتی ہے کہ بھئی ہر چیز متحرک ہے ہر چیز حرکت میں اور قرآن 14 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبح ہر شے ہے کہ جو کہ متحرک تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کے دعوے ہیں کئی مثالیں ہیں اچھا یعنی قرآن 14 سال پہلے کہہ رہا ہے سورہ ممنون آپ اٹھا کے دیکھیں اور سورہ حج اٹھا کے دیکھیں، رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، اور آج ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر کیتھ ایلمور دا ڈیولپنگ ہیومن کتاب لکھتا ہے اور اس میں اعتراف کرتا ہے کہ میں نے آج سائنس جو رحم مادر میں بچے کے جو بھی پیدائش کے مراحل ایز اٹ از جو بیان کر رہی ہے وہ ایز اٹ از 14 سال پہلے قرآن میں اور اپنی کتاب میں دا ڈیولپنگ ہیومن میں سورہ ممنون کی وہ آیات رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے جو مراحل وہ کوٹ کرتا ہے، تسلیم کیا اس نے. اور بھی کئی دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا سکتے ہیں. تو بھائی قرآن تو یہ دعویٰ ہے کہ جو کہ کر رہا ہے، اور تمہارے جھٹلانے کی جو دلیل ہے وہ کوئی اور نہ خارجی دلیل ہے نہ باقی دلیل. قرآن کے دعوے بھی پورے ہو رہے ہیں اور تم ثابت بھی نہیں کر پا رہے کہ قرآن یہ کہیں سے گھڑ کے لا رہے ہیں یا بنا لیا ہے. لہذا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ تمہاری انانیت ہے اور تمہاری ضد ہے، اور ان چیزوں کی انہوں نے تکذیب کی جن کا ان کا علم نے احاطہ نہیں کیا. آج یہاں ذرا رک کے دیکھے گا، آج ایک علم ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہے کہ جس پر ہمیں بڑا ناز ہے. دیکھیں دو علوم اللہ نے دیے ہیں، ایک ایکوائرڈ نالج ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے. اس کو آسان الفاظ میں سمجھے، ایکوائرڈ نالج کیا ہے کہ جو سائنس ایکسپریمنٹس اور آبزرویشن سے، سائنس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی علم اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اس کی طرف بھی رہنمائی ہے، علم الاسماء اسے کہا جاتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم. وہ علم آدم الاسماء کلھا، تو یہ علم الاسماء بھی اللہ نے سکھا دی، کیونکہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانا تھا تو دنیاوی علوم بھی اسے سپرد کرنے تھے تاکہ دنیاوی معاملات وہ چل سکیں. اس میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے. لیکن اس دنیاوی علم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علم کے ساتھ علم کی جو روح ہے، اسپرٹ آف نالج ہے، وہ ہے علم الوحی، قرآن سنت. وہ شریعت کا علم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کے شیلٹر میں، قرآن و سنت کے شیلٹر میں ہمیں سیکھنا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگی، ورنہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہمیں بنا دے گی جس طرح سے بنا رہی. بیٹا باپ کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے. عورتیں ہیں کہ جو کہ گھر کی دہلیز پار کر رہی ہیں، بے حیائی جو ہے وہ عام ہے. یہ ہے وہ ہدایت کہ جو کہ انسانیت نے دی ہے انسانیت کو. لہذا یہ تو ہدایت ہی نہیں، یہ تو گمراہی ہے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل پہ قرآن مجید کے جو کہ ہر ہر پہلو سے وہ کامل اور جامع ہدایت ہے، اور اس اعتبار سے یہ چیلنج ہے، اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، اور یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. تو آج سائنس پر بھی ہمیں بڑا اعتماد ہو چلا نا، ریویلڈ نالج کو ہم نے ٹھکرا دیا. قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے بتائیے، الا ماشاءاللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں. کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے آخری مرتبہ مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے کب پڑھا تھا، مکمل قرآن سوال کریں. ابھی کہیں دور دیکھنے کی، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. آخری دفعہ ہم نے قرآن پورا مکمل ترجمے کے ساتھ کب سنا تھا، کب پڑھا تھا؟ تو لہٰذا یہ سوال اپنے آپ سے کریں. اگر تو جواب پازیٹو آئے تو سجدے میں گر جائیں، سجدہ شکر بجانا. لیکن پھر الارمنگ سچویشن ہے، دنیاوی کتابیں ہم چاٹ ڈالیں ہائی فائی انسٹرکچر سے اور یونیورسٹیز میں جا کے ہائی فائی فیس دے کے، لیکن قرآن ہی ایسی مظلوم کتاب کہ جو سب سے زیادہ بھی پڑھے جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب، ورنہ ہر کتاب سمجھ کے پڑھتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں آج سائنس کا جو علم ہے وہ بہت ساری چیزوں کے احاطہ نہیں کرتے، تو لہٰذا ہم نے اس کا انکار کیا. وہ اللہ کے احاطہ نہیں کرتے سائنس، سائنس سے آپ اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا پھر سائنس نے کیا کیا، نہیں مانتے. جنت دوزخ کو ثابت نہیں کر سکتی سائنس، نہیں مانتے، کیونکہ سائنس ڈیپینڈنٹ ہے 5 سینسز پہ، چھو کے، سن کے، دیکھ کے، محسوس کر کے. جن چیزوں کو ہم ویریفائی کریں وہ ویریفائیبل. لہٰذا اللہ کو آپ 5 سینسز سے ثابت نہیں کر سکتے، فرشتوں کو نہیں، جنات کو نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا انکار کیا سائنس. اور ہمارے دانشور حضرات نے من وان سائنس کو خدا بنا کے جو ہے وہ، اور اس علم کو، ریویلڈ نالج کو ٹھکرا کے اور کہاں رکھا ہوا ہے. تبرکن آج ہمارے بچوں کے نصاب میں وہ اسلامیات ہیں یا اسلامی اسٹڈیز ہیں، ہم سب جانتے ہیں کتنا کردار ہے دین کا ہمارے تعلیم میں. تو ہمارا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ان چیزوں کا کہ جن کو ان کا علم اس نے احاطہ نہیں کیا. ولما یاتہم تعویرو، اور ابھی ان کا انجام نہیں آیا کہ جو یہ جھٹلا رہے ہیں، وہ انجام دیکھ لیں گے تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے. اور یہ الرٹ ہے کہ جو کہ تھریٹ ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی اس کا انجام نہیں دیکھا ہے کہ جو یہ جھٹلا رہا ہے. کزال کا کزب الزینہ من قبل ہے. اب دیکھیں ماضی سے فوراً عبرت دلا دی. یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی اللہ کے بڑے چہیتے ہو اور تم جھٹلاتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا. ذرا ماضی میں نظر دوڑا کے دیکھو. فرمایا کہ اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی الذین من قبلہم جو ان سے قبل گزرے. قوم عاد کو دیکھو, قوم سمود کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, آل فرعون کو دیکھو. لہذا یہ ہے کہ یہ کہاں گئی قوم ہے, بڑی زور آور قوم ہے, پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے, ٹھیک, اور کس طرح سے جو ہے وہ نرم زمینوں پر محلات تعمیر کرنے والے. کہاں گئے قوم سمود, کہاں گئے قوم عاد, قد کاٹ والے, سب کو اکھاڑ پھینکا اللہ تعالیٰ نے, پوری تہذیب ملیا میٹ کر کے. تو تم کہتے ہو کہ ہم سپر پار ہیں, تو سپریم پار آف دا ارتھ وہ اللہ ہے. لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اس کو بڑا مان کر اور چھوٹے بن کر وہ رہو. لہذا تم سے پہلے بھی جنہوں نے جھٹلایا وہ بھی ختم ہو گئے. فنظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ظالموں کا. اور آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے, حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا تو ہے امتحان کی جگہ, تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. تو جو مان جائیں گے وہ کامیاب ہیں, جو نہیں مانیں گے وہ اپنے نقصان کریں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ ماننے والوں سے اللہ کے خزانے بڑھیں گے نہ ماننے والوں سے اللہ کے خزانے کم ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اس پر ایمان لے آئیں گے, حق کو قبول کر لیں گے. یہ حق کی پہچان ہے, وہ پہلی دفعہ آتا ہے تو فوراً اندر سے کلک ہوتا ہے کہ واقعی حق ہے. اور خیر اسی میں ہوتی ہے کہ فوراً حق کو اول وقت میں قبول کر لیا جائے, ورنہ پھر آہستہ آہستہ انسان ڈیلے کرتا ہے حق کی قبولیت میں. جھٹلانے کی روش شیطان کی طرف سے وہ کچوکے لگتے رہتے ہیں, تو پھر وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی اللہ سلب کر لیتا ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ یہ ہاتھ کی صلاحیت ہے کسی چیزوں کو پکڑنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, لیکن آپ کئی کئی گھنٹے سو جائیں, ایک ہی ہاتھ ایک ہی جگہ پڑا رہے, تو صبح اٹھتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ بالکل کیا ہوتا ہے, شل ہوتا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں ہوا نا جس کام کے لیے اسے بنایا گیا. اسی طرح سے یہ ہدایت کی قبولیت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے, وہ صلاحیت آپ استعمال نہیں کریں گے, حق کو جھٹلاتے رہیں گے, قبول نہیں کریں گے, تو حق کی ہدایت کی قبولیت کی جو ہے وہ صلاحیت اللہ چھین لیتا اور اندھیروں میں بھٹکاتا رہتا. تو یہ کچھ ہیں کہ جو کہ مان جائیں گے, اس پر ایمان لے آئیں گے, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور کچھ ہیں ان میں سے کہ جو نہیں مانیں گے, اس پر ایمان نہیں لائیں. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور نبی آپ کا رب تو خوب جانتا ہے فسادیوں کو. تو اب بتائیے پچھلی جملے سے رب کہ یہاں فسادی سے مراد کون ہے, فساد مچانے والے کون ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے. تو لہٰذا وہ آج دنیا میں فساد ہی کا جو معیار ہے وہ تبدیل ہو گیا. جو اصل فسادی ہے اس کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں, اور جو اصل خیر خواہ ہے اس کو جو ہے وہ یعنی 100% سے 10% بنا دیتے ہیں, اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جو 10% ہے اسے 100% بنا کے اور اسے مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے, کوئی عدالتی جو ہے وہ فیصلے اس کے خلاف نہیں ہو سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے وہ دھندا کہ جو کہ اس دنیا میں ہے, عدل کی دھرجیاں ہیں کہ جو کہ بکھیر دی جاتی. لہذا یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے فسادیوں کو, مطلب کیا ہے کہ جو نہیں مانتے اصل فسادی وہ ہیں. اور کس کو نہیں مانتے؟ حق کو نہیں مانتے. اور حق کیا ہے؟ فقط وہ اللہ, اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کلام. حق کا معیار ہی ہے, حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو جس شے کو میں حق سمجھوں گا وہ حق ہے, معیار یہ ہے پوری انسانیت ایک طرف ہو جائے. شراب کو حلال کرنے کے حوالے سے شراب حلال ہو ہی نہیں سکتی. معیار کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے, رسول کیا کہہ رہا ہے, اسلام کیا, دین کیا کہہ رہا ہے, یہ ہے معیار. اس کو قبول کر لو گے, اس کو معیار بنا لو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, ورنہ جھٹلانے والے دیگر معیارات اٹھانے والے وہ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, نیست تو نابود ہو گئے, تم بھی ہو جاؤ گے, تم کس کیت کے مولی ہو. برحال یہ ہے اصل میں وہ یعنی ہمارے آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان آیات پر کا فہم بھی عطا فرمائے, اور جو بھی مشرکانہ روش ہے جھٹلانے کی, ضد کی, انانیت, اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.